الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. کل سورہ مومنون کی تفسیر میں کچھ باتیں عرض کی گئی تھیں. سورہ مومنون کی پہلی ابتدائی 10 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی 6 صفتیں بیان کی ہیں، 6 اوصاف بیان کی ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ مکے میں نازل شدہ سورت ہے، تو وہاں مسلمانوں کی اجتماعیت نہیں بنی تھی ابھی، تو وہ انفرادی تصویر تھی مومنین کی. لیکن ظاہر ہے کہ مدینے میں آ کر ہم مسلمان ایک معاشرے کی شکل میں، ایک سوسائٹی کی شکل میں، بلکہ ایک ریاست کی شکل میں آ گئے، تو وہی اصول اور وہی اوصاف پوری اجتماعیت میں نظر آنا چاہیے. مثلا پاکیزگی، پاک دامنی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ نور میں پاک دامنی کے وہ تمام اصول، قواعد، ضوابط اور تمام پابندیاں بیان کی ہیں کہ جن سے ایک سوسائٹی، پاکیزہ سوسائٹی بنتی ہے. یہ بات میں بارہا عرض کر چکا ہوں کہ عبادات کا شعبہ ہو، اخلاقیات کا شعبہ ہو، معاشیات کا شعبہ ہو، سیاسیات کا ہو، اسلام نے ان میں سب سے زیادہ اہم جس شعبے کو قرار دیا ہے وہ معاشرت کا شعبہ ہے، خاندانی شعبہ ہے، عائلی زندگی، شوہر اور بیوی کا شعبہ ہے. وجہ یہ ہے کہ جتنی بھی نیکیاں اور جتنی بھی بھلائیاں ہیں، جتنے بھی ضابطے ہیں، اگر شوہر اور بیوی نہ ہو اور اولاد نہ ہو تو کوئی رشتہ نہیں رہے گا، اور رشتے جب نہیں رہیں گے تو کون چھوٹا، کون بڑا، کس کا ادب، کس کا احترام، آداب و ضوابط اور اخلاق سب غائب ہو جائیں گے. تو سارا دار و مدار اسی پر ہے، خاندانی نظام پر. حد یہ ہے کہ میراث کے اتنے بڑے مسائل ہیں، لمبی ایک فہرست ہے میراث کی، حضانت کی ایک لمبی ہے، لمبے احکام ہیں، پرورش کے لمبے احکام ہیں. اگر معاشرت صحیح نہ ہو، خانگی زندگی ٹھیک نہ ہو، خانگی زندگی نہ ہو، تو نہ میراث کے مسائل پیدا ہوں گے، نہ حضانت کے مسائل پیدا ہوں گے، نہ اور کوئی مسئلہ پیدا ہوگا، سارے مسائل اسی سے پیدا ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد فوراً ماں باپ کا حق بتایا ہے. اگر خاندانی نظام ہی نہ ہو، جنگل کا نظام ہو، تو ماں باپ کا حق کہاں سے آئے گا، رشتہ داروں کا حق کہاں سے آئے گا. یہی وجہ ہے کہ جب بات عبادات کی ہو، اخلاقیات کی ہو، حد یہ ہے کہ سیاست کی ہو، تو قرآن صرف مجمل اصولی احکام بیان کرتا ہے، بہت مجمل اور بہت اصولی. مثلا نماز، اقیم الصلاۃ واتو الزکاۃ بار بار آئے گا، لیکن نماز میں کتنی رکعتیں پڑھیں، کس کس وقت پڑھیں، کیسے پڑھیں، رکوع کیسے کریں، سجدہ کیسے کریں، سجدے میں کیا پڑھیں، رکوع میں کیا پڑھیں، قرآن میں اس کی وضاحت ہونے کے بجائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بات چھوڑ دی گئی اور آپ نے ہمیں نماز کا طریقہ سکھایا. ایسی زکات کا مسئلہ ہے، ایسی سیاسیات کا مسئلہ ہے. سیاسیات کا ڈھانچہ صدارتی ہو، جمہوری ہو، انتخابی ہو، کیسا ہو، یہ سب اللہ کے رسول کی سیرت سے پوچھو. قرآن میں اصول بیان کیے گئے ہیں کہ حاکمیت اللہ کی ہوگی، قانون اللہ کا چلے گا. لیکن جب بات معاشرے کی آتی ہے، خاندانی زندگی کی آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ قرآن میں خاندانی نظام کے ایک ایک جزئیے کو، ایک ایک حصے کو، ایک ایک مسئلے کو بیان کرتا ہے. طلاق، عدت، مہر، طلاق ہو جائے تو سکنا، نفقہ کیا شکل ہوگی، طلاق کی کیا قسمیں ہیں، کیسے طلاق دی جائے، مہر کتنا ہو، عدت کیسی ہو، ایک ایک حضانت کیا ہو، دودھ پلانے کا کیا حق ہے، ایک ایک مسئلے کو، ایک ایک جزیے کو بہت تفصیل سے اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے. اس لیے کہ اسی پر سارا دار مدار ہے. اس پہلو سے یہ سورت سورہ نور بہت غیر معمولی اور بہت اہم سورت ہے، اور خرابیاں بھی یہیں سے پیدا ہوتی ہیں. مثال کے طور پر سورہ نور میں جو احکام بیان کیے گئے ہیں، دوسرے احکام تو مان لیتا ہے آدمی آسانی سے. نماز پڑھنے کی بات کہیے کوئی مخالفت نہیں کرے گا، زکوٰۃ کی بات کہیے ہاں صاحب دین میں ہے تو ٹھیک ہے، مگر آپ پردے کی بات کیجیے تو ہر آدمی اپنی رائے دے گا اور یہ کہے گا کہ یہ تو مولانا صاحبان کی ایجاد ہے، یا یہ کہ زیادہ دانشور ہوں گے تو کہیں گے بھائی پردہ تو اصل آپ کا ہے اور کیا پردہ ہے. تو یہ معاشرتی احکام جو ہیں ان میں آدمی رائے زنی زیادہ کرتا ہے اور اس میں آزاد ہونا چاہتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا آغاز جس انداز سے کیا ہے وہ تمام باتوں پر پانی پھیر دیتا ہے جو ہم سہولتیں چاہتے ہیں، یا پردے، استیزان اور اس طرح کے احکام کی نسبت کر دیتے ہیں کہ بھائی مولانا لوگوں نے یہ گھڑا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ کسی کی خانہ ساز شریعت نہیں ہے، یہ کسی کی من گھڑت نہیں ہے، کسی کی ذہن کی پیداوار نہیں ہے. سورۃ انزلناها، یہ وہ سورت ہے جو ہم نے نازل کی ہے. وفرضناها، اور یہ وہ احکام ہیں جو ہم نے فرض کیے ہیں، یہ کسی کے گھڑے ہوئے نہیں ہیں، کسی کی پیداوار فکر نہیں ہے. وانزلنا فیہا آیات مبینات، اور ہم نے اس میں کھلے کھلی نشانیاں پیش کی ہیں، کھلے کھلے دلائل دیے ہیں. لعلکم تذکرون، تاکہ تمہاری سمجھ میں بات آ جائے کہ یہ جو کچھ احکام ہیں یہ سب اللہ کے نازل کردہ احکام ہیں، ان میں تم اپنی قیاس آرائیاں نہیں کر سکتے. اس کے بعد وہاں آپ نے پڑھا تھا سورہ مومنون میں کہ مومن وہ ہیں حافظون، جو حفاظت کرتے ہیں اپنی شرمگاہوں کی. شرمگاہوں کی حفاظت پر پوری اس سورت میں پوری تفصیل بیان کی گئی ہے کہ اس کے لیے کیا کیا ضرورتیں ہیں، کیا کیا ضابطے ہیں، کیا کیا حکام ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بات یہاں سے شروع کی کہ جس طرح مشرق انسان ہر جائی ہوتا ہے، پیدا کیا اللہ نے، کھلایا اللہ نے، ماں باپ اللہ نے دیے، اور وہ ادھر ادھر دوسروں کو پوچھتا پھرتا ہے، تو وہ آدمی جو شرک میں مبتلا ہے بالکل اسی طرح وہ انسان بھی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے جوڑا دیا ہے، مرد دیا ہے، عورت دی ہے، شوہر دیا ہے، بیوی دی ہے، اور وہ ہر جائی ہو اور جگہ جگہ پھرتا پھرے اور فائدہ اٹھائے. تو الزانیہ تو الزانی، یہ بالکل ایسا ہی ہے، زانی مرد ہو یا عورت ہو، زانیہ اور مشرکہ برابر ہیں، اور زانی اور مشرک برابر ہے. تو فرمایا کہ زانی لا ینکح الا زانیتا او مشرکا، زانی مرد نکاح کر سکتا ہے زانی عورت سے یا مشرکہ سے، وہ اس کے لائق ہے. اور اسی طرح زانیہ عورت نکاح کرے گی زانی مرد سے یا مشرک سے، اس لیے کہ یہ اتنی بڑی قباحت ہے جس طرح کے خدا کا کھا کر خدا نے پیدا کیا، اللہ نے سب کچھ دیا اور آدمی ماتھا دوسری جگہ ٹیکتا پھرے. ٹھیک اسی طرح کی یہ بات ہے کہ اللہ نے تمہارے پاک نکاح میں ایک خاتون کو یا ایک شوہر کو عطا کیا ہے اور تم دوسری جگہ نظریں پھرا لگا لڑاتے پھرو، ناپاکی میں منہ مارتے پھرو. پہلی بات تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہی ہے، اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پاک دامنی کی اللہ تعالیٰ نے کیا اہمیت بتائی ہے، کتنی غیر معمولی اہم چیز ہے پاک دامنی. اور آپ پھر یوں بھی سوچیں تو اگر آنکھوں کی حیا نہ رہے اور شرم نہ رہے تو پھر یہ سماج انسانوں کا سماج نہیں ہوگا. انسانوں کے سماج کے ہونے کی بنیاد ساری یہ ہے کہ انسان کی آنکھ میں حیا ہو, شرم ہو اسے. یہ الگ بات ہے کہ جس سوسائٹی میں آپ رہ رہے ہیں ان کی لغت میں حیا اور شرم نہیں ہے, شاید لغت ہی میں نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی لغت میں اور اللہ تعالیٰ کی کتاب میں نیکیوں کی بنیاد ہی شرم و حیا ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلے انبیاء کی بہترین باتوں میں سے جو چیز رہ گئی ہے باقی وہ شرم و حیا ہے. اور وہ یہ جملہ ہے, یہ فقرہ ہے, اذا لم تستحی فاصنع ما شئت, جب تیرے اندر حیا نہ رہے تو تو سب کچھ کر سکتا ہے. حیا ہی ہے, اللہ کے نام کی شرم ہو یا بندے کے نام کی شرم ہو, باپ کے نام کی شرم ہو یا ماں کے نام کی شرم ہو, یہ شرم باقی رہے گی تو انسان انسان رہے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس پر پورا زور صرف کیا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ اس گناہ کی سزا وہ رکھی ہے جو بڑی عبرتناک ہے, جس کے سوچنے سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور وجہ یہ ہے کہ وہ دوبارہ کبھی وجود میں نہ آ سکے, وہ گناہ اتنی عبرتناک سزا اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. پھر اسی میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے کہ اگر کسی نے کسی پاک دامن عورت پر تہمت لگا دی تو تہمت لگانے کے بعد, الزام لگانے کے بعد اس کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ چار عینی گواہ لائے کہیں سے. اور ظاہر ہے کہ آسان بات تو نہیں چار عینی گواہ لانا, کوئی آسان بات نہیں. اس کے معنی یہ ہے کہ اگر کہیں ہو بھی جائے ایسا تو اسے چھپاؤ, پردہ ڈالو, ورنہ چار گواہ لاؤ. نہ لائے اگر چار گواہ اور تم نے الزام لگایا ہے, زبان سے بات نکالی ہے, زبان نہ لا سکے تو صرف یہی نہیں کہ 80 کوڑے پڑیں گے, یہ تو سزا ہلکی ہے. ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا, اور اب زندگی بھر کبھی کسی عدالت میں ایسے شخص کی گواہی نہیں سنی جائے گی. وہ انسانی سماج میں, مسلمانوں کے سماج میں ہمیشہ کے لیے جھوٹا قرار دے دیا جائے گا, کوئی گواہی اس کی معتبر نہیں ہوگی. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ کسی نے اپنی بیوی پر الزام لگایا تو اس کے لیے لعان کا ایک قاعدہ بیان کیا ہے. اس کے بعد وہ واقعہ ہے جو واقعہ اس کی نزول کی کا اصل محرک ہے, اس سورت کی نزول کا. وہ واقعہ ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ام المومنین کا. یہ بات ذہن میں رکھیے کہ سن 5 ہجری تک, بلکہ 6 ہجری تک صورتحال یہ ہو گئی تھی کہ مشرکین نے اسلام کو مٹانے کی اور اس نئی ابھرنے والی تحریک کو ختم کرنے کی جو جو سبیلیں سوچی, جو جو تدبیریں اختیار کی, الٹی پڑی وہ ساری تدبیریں. اور 6 ہجری تک ان لوگوں نے محسوس کیا کہ شاید یہ تحریک اب دبنے والی نہیں ہے, یہ تو پھیلتی چلی آ رہی ہے. تو انہوں نے یہ طے کیا, یہ سوچا کہ تلوار سے, طاقت سے, قوت سے اسے نہیں دبایا جا سکتا. وجہ یہ ہے کہ اسلام جب پھیلتا ہے تو وہ اپنی اخلاق کی طاقت, نیکی کی طاقت کے ذریعے پھیلتا ہے, اخلاقی برتری کے ذریعے پھیلتا ہے. اور آج کے زوال پذیر دور میں جس میں ہم ہیں, اس میں کوئی شک نہیں کہ اخلاقی اعتبار سے مسلمانوں کا معاشرہ بہت گر گیا ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود اللہ کا ایمان اور رسول سے تعلق اور آخرت پر ایمان کہ جو پرچھائیں ابھی پڑ رہی ہیں ہمارے اوپر, آج بھی حال یہ ہے کہ جیسے متقی لوگ امت مسلمہ میں پائے جاتے ہیں, آپ دنیا کو چیلنج کریں تو کسی امت کے پاس نہیں آج بھی. اور جیسے بھلے لوگ, لحاظ کرنے والے لوگ یہاں ہیں, کہیں نہیں ہیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, کرم ہے. تو اس وقت جب اسلام پھیل رہا تھا تو انہوں نے سوچا کہ ان کی اخلاقی تفوق, اخلاقی برتری اتنی ہے کہ دل میں ہم مسخر ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو منافقین اور مشرکین نے مل کر تدبیریں یہ سوچی کہ اسلام کو اندر سے ڈائنامیٹ کیا جائے اور فتنہ پردازیاں اندر سے کی جائیں. چنانچہ قریب قریب دو صورتیں نازل ہوئی ہیں، سورہ احزاب اور سورہ نور. سورہ احزاب میں تو اس فتنے کا ذکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھیزاد، سگی پھوپھیزاد بہن زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح کیا تھا اپنے آزاد کردہ غلام سے، زید سے. اس فتنے کو مشرکین نے، منافقین نے بہت پھیلایا اور یہ کہا کہ دیکھو حضرت نعوذ باللہ اپنی پھوپھیزاد بہن پر عاشق ہو گئے اور جو منہ بولے بیٹے تھے ان سے طلاق دلوائی اور خود نکاح کر لیا. یہ پھیلایا پوری قوت سے اور اتنا نمک مرچ ملا کے اور اتنا پھیلایا اسے کہ پورے مدینے میں ایک تہلکہ مچ گیا، کوہرام مچ گیا، اس قدر پھیلایا پوری قوت سے. حالانکہ آپ کی سگی پھوپھیزاد بہن تھی، بچپن سے جوانی تک دیکھا تھا ان کو، اور خود آپ نے مجبور کر کے، نہ ان کے بھائی راضی تھے زینب کے، نہ زینب خوش تھی اس سے، لیکن آپ نے حکمن ایسا کیا کہ مساوات پیدا ہو جائے کہ اصل میں تو تقوی بنیاد ہے نیکی کی، خاندانی چیز کوئی چیز نہیں ہے. یہ کرنا چاہا آپ نے. ہوا یہ کہ یہ پروپیگنڈا اتنے زور کے ساتھ ہوا اور یہ فتنہ زور سے پھیلایا گیا کہ آپ تفسیر کی کتابیں دیکھیں گے تو ہمارے جو محدثین و مفسرین ہیں ان میں سے بھی بعض اس سے متاثر ہیں اور کوئی نہ کوئی واقعہ وہ اس طرح کا لکھ دیتے ہیں اپنی کتابوں میں کہ یہ کہا تھا. اور دھیرے دھیرے ہو یہ گیا کہ مشرکین نے یہ کہا یا منافقین نے یہ کہا، یہ لفظ بھی رہ گئے، ختم ہو گئے، جو کہا گیا ہے وہ بیان ہو گیا. اتنا پروپیگنڈا کا اثر ہوتا ہے اور زور ہوتا ہے. اس فتنے کو اللہ تعالی نے دبایا اور یہ فتنہ نہیں تھا بلکہ خیر کا پہلو تھا، یہ خیر کی بات تھی. بہت سے فتنے اٹھتے ہیں اسلام میں، اسلامی دور میں بہت سے فتنے اٹھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا کہ ان فتنوں کے برے پہلو ہوئی تو مت دیکھو، اس کے اندر بڑے خیر کے پہلو بھی ہوتے ہیں. چنانچہ یہ بات طے کرنا تھی کہ جو شخص بیٹا نہیں ہے وہ بیٹا نہیں ہو سکتا. انسان کا بیٹا وہی ہے جو اس کی پشت پیدا ہے. منہ بولا بیٹا، جیسے مکے میں بیٹا کہلاتا تھا، حقیقی بیٹا وارث ہوتا تھا، میراث پاتا تھا وغیرہ وغیرہ، اسلام نے اس کو قبول نہیں کیا. تو یہ بات کہ یہ لوگوں کو سمجھایا جائے کہ منہ بولا بیٹا بیٹا نہیں ہوتا اور اس کی بیوی بہو نہیں ہوتی، اس سے شادی کی جا سکتی ہے، یہ حکم اور یہ ضابطہ، اسلام کا یہ ضابطہ لوگ کیسے قبول کرتے؟ اس کی واحد شکل یہ تھی کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کر اس پر عمل کر کے دکھائیں، اس لیے کہ آپ ہی کی ذات ایک ایسی ذات ہے کہ جس پر بات جا کے ختم ہوتی ہے. اور مومنوں کے اوپر اللہ کا سب سے بڑا کرم یہ ہے کہ آپ کے کوئی الجھن پیش آئے، کوئی معاملہ حل نہ ہو، کوئی مسئلہ حل نہ ہو، آپ کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا یا یہ کہا، کس طرح تھا. یہ کتنا بڑا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا. دنیا کے پاس ایسا حل نہیں ہے. دنیا کے دلائل سوچے گی، پتہ نہیں کیا کیا سوچے گی. ہمارے پاس بات یہ ہے کہ اتنی بات کہہ دی جائے کہ اللہ نے یہ کہا ہے، اللہ کے رسول نے یہ کیا ہے یا اللہ کے رسول نے یہ کہا ہے، قصہ ختم. اسی لیے اسی سورہ احزاب میں یہ آیت آئی ہے، وما کان لمومن ولا مومنا، کسی مومن عورت کے لیے یا کسی مومن مرد کے لیے یہ اختیار نہیں ہے کہ جب کسی معاملے میں اللہ اور رسول کا فیصلہ آ جائے تو اس کے بعد وہ اپنا اختیار استعمال کرے اور کہے میں یوں سوچتا ہوں یوں سوچتی ہوں. ما کان لمومن ولا مومنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرۃ من امرهم. اور جو اللہ رسول کا حکم اور فیصلہ سننے کے بعد بھی گناہ کرے، نافرمانی کرے، فقط ضل ضلالا مبینا، تو وہ اتنی دور گمراہی میں نکل گیا ہے کہ لوٹنا مشکل ہے اس کا. تو یہ بات ذہن میں رکھیے. یہ واقعہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیش آیا، یہ تو میں نے زید کا سنایا آپ کو، یہ تو سورہ احزاب میں ہے. سورہ نور میں یہ دوسرا واقعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، غزوہ بنی مستلق جہاں تک میرا خیال ہے سن 6 ہجری میں واقع ہوا. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ کو ساتھ لے گئے تھے، جنگ میں بھی ساتھ لے جاتے تھے کسی نہ کسی بیوی کو، حضرت عائشہ کی باری آئی ان کو لے گئے ساتھ. اس زمانے میں یہ تھا کہ ظاہر ہے کہ یہ جیسے آپ کے یہاں باتھ روم وغیرہ یہ تو تھا نہیں، جنگل میں لوگ استعمال کرتے تھے، تو غزوہ بنی مستلق کے بعد لوگ جب واپس آنے لگے تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے گئی تھی، قافلہ نکل چلا گیا. جب یہ واپس آئیں تو انہوں نے دیکھا قافلہ جا چکا ہے. تو آپ اپنا قصہ خود بیان کرتی ہیں کہ اس زمانے میں خوراک نہیں ملتی تھی ہم لوگوں کو، خوراک کی کمی تھی، اس لیے عورتیں اور مرد بہت ہلکے پھلکے تھے. تو میرا حوضہ جو تھا اس کو لوگوں نے اٹھا کر 4 آدمیوں نے پکڑ کے اونٹ پر رکھ دیا، اور یہ محسوس نہیں ہوا کہ میں ہوں اس میں کہ نہیں ہوں. انہوں نے سمجھا کہ بھائی اس میں بیٹھی ہوئی ہیں، ہلکی پھلکی جسم کی تھی، اور یہ چلا گیا. حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ میں جب واپس آئی تو میں نے دیکھا کہ قافلہ تو جا چکا، لیکن پھر میں نے ہار پر نظر ڈالی تو میرا ہار گر گیا تھا، میں ہار لینے کو گئی، ہار لے کے جب آئی تو قافلہ جا چکا تھا، تو میں وہیں چادر اوڑھ کر لیٹ گئی. صفوان ابن معطل ایک مشہور صحابی ہیں، بدر میں شریک ہوئے ہیں. صبح کے وقت وہ نکل کے جا رہے تھے اونٹ پر، انہوں نے دیکھا کہ تو انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا، اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ یہاں رہ گئی ہیں. انہوں نے اپنا اونٹ میرے قریب لا کے کھڑا کیا، میں اس میں بیٹھ گئی، انہوں نے کیل پکڑی اور چلے گئے. تھوڑی فاصلے پر تھے، قافلہ پہنچا تھا، ہم نے جا پکڑا قافلے کو. قافلے میں جب پہنچے تو وہ بھائی ابن کعب، یہی نام ہے نا، عبداللہ ابن عبی نے کہا کہ دیکھو صاحب کی بیوی اب آئی ہیں، رات بھر کہاں رہی، اور ایک فتنہ برپا کیا، چمی گوئیاں ہونے لگی، چرچے ہونے لگے. یہ وہاں سے واپس آئیں تو بیمار پڑ گئیں، ابھی ان کو خبر نہیں ہے، اور بیمار پڑ گئیں تو ایک مہینے تک بیماری ان کی چلی. کہنے لگی کہ مدینے میں فتنہ برپا تھا، میں بیمار تھی، مجھے کچھ خبر نہیں تھی، البتہ میں یہ محسوس کرتی تھی کہ اللہ کے رسول کا وہ انداز میرے ساتھ نہیں رہا ہے. کیف تیکم، یہ پوچھتے تھے کہ اس کا کیا حال ہے بس، اور چلے جاتے تھے. تو میری تیمارداری بھی کوئی نہیں کر رہا تھا، تو میں ماں کے یہاں چلی گئی رسول اللہ سے پوچھ کے. حضرت ابوبکر کے یہاں چلی گئی رضی اللہ عنہ، وہاں رہتی رہی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آ جاتے تھے، پوچھ لیتے تھے، یہاں تک کہ ایک دن کہتی ہیں کہ میں ضرورت پوری کرنے کے لیے جنگل جا رہی تھی تو میرے ساتھ مستا کی والدہ بھی تھی، اور جن مسلمانوں نے اس منافقین کے اس فتنے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا، اس میں ایک حسان ابن ثابت مشہور شاعر تھے، ایک مستا تھے، اور ان مستا کے پورے خاندان کی کفالت کیا کرتے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، مگر انہوں نے یہ زیادتی کی کہ جو اس کفالت کر رہا ہے تحقیق کیے بغیر اس کی بیٹی کے سلسلے میں یہ کہا. اور تیسرے تھی حمنا بنت جحش، زینب کی بہن رضی اللہ، یہ سب لوگ تھے جو بہت قوت کے ساتھ اس فتنے میں شریک ہو گئے تھے. تو مستا جو ہیں، مستا کی والدہ ساتھ جا رہی تھیں اور مجھے ساتھ لے کے جا رہی تھیں ضرورت پوری کرانے کے لیے، تو راستے میں ان کو ٹھوکر لگی. ٹھوکر لگی تو کہنے لگی برا ہو، ہلاک ہو یہ مستا، کیا جلد بازی میں ٹھوکر لگی. تو حضرت عائشہ صدیقہ کہتی کہ میں نے ان سے کہا تم کیسی ماں ہو کہ اپنے بیٹے کو کوس رہی ہو. تو مستا کی والدہ نے کہا بچیا تمہیں کیا خبر ہے، اس مستا نے کیا گل کھلائے ہیں، تمہارے بارے میں کیا کیا بیان کر رہی ہوں. پھر پورا واقعہ سنایا تھا صدیقہ عائشہ صدیقہ کو. عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ میں اپنی سننے کے بعد سب کچھ بھول گئی. یہ ضرورت سے گئی تھی وہ بھی بھول گئی, واپس آئی گھر اور رات میں نے رو رو کر کاٹی ہے. بظاہر اس سے برا, اس سے بڑا فتنہ, اس سے برا زیادہ برائی اور کیا ہوگی کہ ام المومنین زوجہ مطہرہ پر تہمت لگے اور رات بھر روئیں, ان کی زندگی اجیرن ہو جائے. پھر یہ ایک واقعہ ایک مہینے تک چلا. ابو بکر صدیق کی نگاہیں بھی بدل گئیں, والدہ بھی ڈھنگ سے بات نہیں کر رہی ہیں, رسول اللہ بھی بات نہیں کر رہے ہیں. اور وہ مہینہ کس طرح گزرا ہوگا ان پر آپ اندازہ کریں, ایک پاکدامن عورت پر. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہر فتنے کو اور ہر برائی کو برائی مت سمجھو, ہر برائی میں کوئی خیر ہوتی ہے. اب میں وہ خیر بتاتا ہوں آپ کو. ایک مہینہ گزرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن پہنچے عائشہ صدیقہ کے گھر. آپ کے چہرے پر بڑی چمک تھی, دمک تھی, بہت خوش تھے. اور کہا کہ عائشہ خوش ہو جاؤ, اللہ نے تمہاری پاک دامنی کی آیتیں آسمان سے نازل کی. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے کہا آگے بڑھو, شکر ادا کرو, شکریہ ادا کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اب عائشہ ناز میں آئی, کہنے لگی میں ان کا شکریہ ادا کروں, اپنے رب کا کیوں نہیں ادا کروں جس نے آیتیں نازل کی ہیں, یہ تو ایک مہینے سے بول نہیں رہے تھے مجھ سے. اور خیر یہ ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے, جہاں جہاں نمازیں ہو رہی ہیں, جہاں جہاں تراویحیں ہو رہی ہیں, ہر قاری اللہ کی عبادت میں, مسجد میں اللہ کی عبادت میں عائشہ صدیقہ کی پاک دامنی کی آیتیں تلاوت کر کے عبادت کر رہا ہے. آپ کی پاک دامنی کی آیتیں عبادت کا جز بنا دی ہیں اللہ تعالیٰ نے. یہ آیتیں پڑھے گا تو نماز ہوگی, اس سے بڑی خیر و برکت کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ کروڑوں انسان قیامت تک عائشہ صدیقہ کی پاک دامنی کی گواہی دیتا رہے گا. عرش سے گواہی آئی, انسان گواہی دے رہے ہیں, اور اس طرح گواہی دے رہے ہیں کہ یہ گواہی ان کی پاک دامنی کی گواہی ہماری عبادت کا جز ہے. یہ آیتیں نہ پڑھیں نماز میں تو نماز کیسے ہوگی, یہ آیتیں نہ پڑھیں تو قرآن پورا نہیں ہوگا. اس سے بڑی خیر اور کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے عائشہ صدیقہ کی پاک دامنی کے لیے آسمان سے آیتیں نازل کیں اور وہ آیتیں عبادت کا جز بن گئیں, قرآن کا حصہ بن گئیں. انہیں پڑھیں تو قرآن ختم ہوگا, انہیں پڑھیں تو قرآن پڑھا جائے گا. قرآن کی تلاوت خود عبادت ہے, تو قرآن کی تلاوت کریں اور یہ آیتیں پڑھیں تو گویا خدا کی اس بندی کا آپ کی پاک دامنی کی حکایت بیان کرنا یہ خود عبادت ہے نیکی. اس سے بڑی سربلندی, اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی, کسی کی خیر کے لیے کیا ہوگا. پھر یہ جو احکام نکلے ہیں اس سے, عجیب و غریب احکام نکلے ہیں اس سے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ تمہارے سامنے جب یہ بات آئی کہ عائشہ صدیقہ پر یہ تہمت لگی ہے تو یوں کیوں ہوا کہ ایک منہ نے دوسرے منہ سے لیا اور پھیلا دی بات, تم نے یوں کیوں نہیں کہا ہاذا افکن قدیم, ہاذا افکن مبین, تم نے یوں کیوں نہیں کہا کہ یہ کھلی ہوئی افترا پردازی ہے, کھلا ہوا بہتان ہے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اسی کے طفیل میں ایک ضابطہ بنایا اور ضابطہ ہمیں دیا ہے. ضابطہ یہ دیا ہے کہ کوئی اگر اس طرح کے گناہ میں مبتلا ہو تو اس کو سزا اس وقت دی جا سکتی ہے جب چار عینی گواہ موجود ہوں, اس سے پہلے نہیں دے سکتے. اور ظاہر ہے کہ بڑے مشکل ہوگا چار عینی گواہ کا پیش کرنا. چار عینی گواہ جب تک کھڑا کرے گا آدمی, تلاش کرے گا, وہ واقعہ ہوتا رہے گا کیا؟ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, مشکل ہے. لیکن چار عینی گواہ نہ ہوں تو جرم نہیں ثابت ہو سکتا اور بدعملی کرنے والے کو سزا نہیں دی جا سکتی. لیکن فرماتا ہے اللہ تعالی کہ جو لوگ بے حیائی کی باتوں کو پھیلائیں تو محض پھیلا دینے سے ان کی سزا یہ ہے کہ لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا. یہ بات یاد رکھیے کہ آپ کسی پر اخلاقی الزام لگائیں تو یہ مت سمجھیے کہ آپ بچ جائیں گے. دل تو آپ کا کالا ہو ہی گیا، جس وقت الزام لگایا دل کالا ہو گیا، اس کی سزا بھگت رہے ہیں آپ، اندر ہی اندر بھگت رہے ہیں. جس پر الزام لگایا اس پر جب ثابت ہوگا تو دیکھا جائے گا، لیکن آپ نے جو لگایا ہے آپ کا دل تو کالا ہو گیا، آپ کو سزا ملنا شروع ہو گئی. اور پھر دنیا میں آپ عزت پا جائیں الزام لگانے کے بعد، ممکن نہیں. جو لوگ لگائی بجھائی کرتے ہیں، چغل خوریاں کرتے ہیں، افطرا پردازیاں کرتے ہیں، سوسائٹی کو پاٹنے کھاٹنے اور انتشار پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سوسائٹی میں ان کی کوئی عزت نہیں رہتی. ہمیشہ یاد رکھیں، بھلائی کی باتیں جو پھیلاتے ہیں ان کی عزت ہوتی ہے، اور جو سوسائٹی کو کاٹتے ہیں، انتشار پیدا کرتے ہیں، الزامات لگاتے ہیں، ایک دوسرے کی برائیاں کرتے ہیں، ان کی عزت اللہ تعالیٰ ختم کر دیتا ہے. لگائی بجھائی کرنے والے، دوسرے گھروں میں انتشار پھیلانے والے، سوسائٹی میں انتشار پھیلانے والے، اس کی اس سے لگانا، اس کی اس سے لگانا، اس کی برائی اس سے اور اس کی اس سے، ایسے لوگوں کے گھر کا سکون ناپید ہو جاتا ہے. یہ سزا دنیا میں دردناک ملتی ہے، اور آخرت میں عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، وہ تو آگے ہوگی. اس کے بعد ابھی میں نے عرض کیا آپ سے کہ مستا جو تھے اس پورے خاندان کی کفالت کیا کرتے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو پہلے تو ظاہر ہے کہ وہ کچھ نہیں کہہ سکتے تھے، لیکن جب اللہ نے آیتیں نازل کر دیں کہ پاک دامن ہیں آپ کی بیٹی، تو انہوں نے مستح کا جو کفالت کرتے تھے، جو کھانے پینے کا بندوبست کرتے تھے، اس سے ہاتھ روک لیا. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا ہے وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ، یہ ہاتھ نہ روکو. ذرا سی تمہارے بارے میں انہوں نے بات کی اور تم نے ہاتھ روک لیا. میرا تو انکار کر رہی ہے دنیا، میرے ساتھ تو شرک کر رہی ہے دنیا، میں سب کو کھلاتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرا تو انکار ہو رہا ہے، میرے ساتھ تو شرک کر رہے ہیں لوگ، میں پھر بھی فراخی سے دیتا ہوں لوگوں کو، اور تمہارے ساتھ ذرا سی بات ہوئی تو اس کو تم نے بہانہ بنا کے، جو نیکی کر رہے تھے نیکی سے رک گئے، یہ تو نقصان ہے تمہارا. کسی نے اگر کوئی برائی کی تو آپ کو نیکی سے رکنے کے کیا معنی ہے؟ اس لیے یہ اصول بھی ملا ہمیں کہ جب ہمارے ساتھ کوئی برائی کرے تو برائی کا بدلہ ہم کیوں دیں، تو برابر ہو گئے اور وہ کامیاب ہو گیا، اس نے ہمیں برابر کر لیا. بھلائی ہم کرتے رہے تاکہ وہ فوقیت رہے ہماری، عظمت رہے ہماری، اور کوئی برائی اگر کر بھی رہا ہے تو ہم اخلاق کیوں گرائیں، اپنا اپنے اس سطح پر کیوں آئیں، ہم اونچی سطح پر رہیں، اس کے ساتھ بھلائی کریں. آخر کب تک وہ برائی کرے گا؟ ایک دن خود شرمندہ ہوگا اور سوچے گا کہ بھائی میں برائی کرتا جا رہا ہوں، یہ بھلائی کرتا جا رہا ہے. یہیں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے یہ بتایا کہ رشتہ دار اگر تمہارے، ایک صحابی نے آ کے پوچھا کہ اللہ رسول کیا میرے ساتھ میرے رشتہ دار برائیاں کریں تب بھی میں بھلائیاں کروں؟ تو آپ نے فرمایا اگر تیرے رشتہ دار تیرے ساتھ بھلائیاں کریں اور تو اس کے جواب میں بھلائی کریں تو یہ تو سودا چکانا ہو گیا، برابر سرابر ہو گیا. بھلائی تو یہ ہوگی کہ وہ تیرے ساتھ برائی کریں تو پھر بھلائی کریں، یہ فوقیت کی بات ہوگی. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن تمہاری زبانوں سے جو نکلا ہے، تمہارے کانوں نے جو سنا، تمہارے ہاتھوں نے جو کیا، تمہارے پیروں نے جو کیا ہے، ان سب کی جواب دہی کرنی ہوگی تمہیں. اور پھر ایک اصول بتایا کہ تم نے کیسے گوارا کر لیا، کیوں سن لیا اور کیسے سن لیا اور تم بھی مبتلا ہو گئے اس میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتون پاکیزہ انسان، تمام انسانوں میں سب سے زیادہ پاکیزہ انسان، کیا ان کا مزاج مل سکتا ہے اس عورت سے جو پاکیزہ نہ ہو؟ وہ محبوب بیوی بن سکتی ہے ان کی؟ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں اور طیب عورتیں طیب مردوں کے لیے ہیں. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے گھروں میں داخلے کے احکام بیان کیے ہیں تفصیل سے. کسی کے گھر میں اگر آپ جائیں تو یوں ہی دندناتے ہوئے داخل نہ ہو جائیں. حتیٰ تستانسوا وتسلموا علی اہلہا، یہ پہلے آنکھ لیں، دیکھ لیں، اندازہ کر لیں کہ گھر میں وہ ہیں کہ نہیں ہیں، اور پھر سلامتی بھیجیں اسے، سلام علیکم کہیں، تب داخل ہوں. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. فإن لم تجدوا فیہا احدا فلا تدخلوها حتیٰ یؤذن لکم، اور اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو آپ داخل نہ ہو جب تک اجازت نہ ملے. ہاں اگر کوئی رہائشی مکان نہیں ہے، سامان وامان رکھا ہوا ہے، کوئی گودام وغیرہ ہے، مفیہا متاع لکم، جس میں سامان رکھا رہتا ہے، اس میں آپ بغیر اجازت کے جا سکتے ہیں. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے پردے کے احکام بیان کیے ہیں، اور پردے کے احکام جو بیان کیے ہیں اس میں یہ بات نگاہ میں رکھیے، یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہم جب کبھی پردے کے لفظ کا لفظ آتا ہے، حجاب کا لفظ آتا ہے، نقاب کا لفظ آتا ہے، تو فوراً ذہن جاتا ہے عورتوں کی طرف کہ یہ تو ان کا فریضہ ہے، کریں پردہ. لیکن اللہ تعالیٰ نے بات جہاں سے شروع کی وہاں عورت سے پہلے مرد کے پردے کا ذکر کیا ہے. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومن مردوں سے کہو کہ نگاہیں نیچی رکھیں. بعد میں کہا ہے کہ عورتوں سے بھی کہو کہ نگاہیں نیچی رکھیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ہمیں بتایا کہ مرد کے دیکھنے میں اور عورت کے دیکھنے میں فرق رکھا گیا ہے. مثلا عورتوں کو فرض یہ نقاب کی بات کہی گئی ہے، اگر ہے جن کے یہاں ہے، یا حجاب کی بات ہے یا اسکارف کی بات ہے، مردوں کو حجاب حجاب کی بات نہیں کہی گئی ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ اگر عورتیں سڑک پر جا رہی ہیں، راستے پر جا رہی ہیں، تو وہ دیکھ سکتی ہیں مردوں کو، یا کوئی تماشا ہو رہا ہے، کھیل کود ہو رہا ہے، اسے دیکھ سکتی ہیں. نظر جما کے تو نہ دیکھیں، ظاہر ہے یہ مطلب تو نہیں ہے، لیکن خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حبشیوں کا تماشا دکھایا. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ پردہ کن لوگوں سے ہے اور کن لوگوں سے نہیں ہے. قل للمؤمنات یغضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن، زینتیں ظاہر نہ کرو اپنی، الا ولیضربن بخمرهن علی جیوبهن، اور سینوں پر چادریں ڈال دیا کرو، دوپٹے ڈال دیا کرو. ولا یبدین زینتہن، زینتوں کو ظاہر نہ کرو، شوہروں پر، باپ پر، باپ اور شوہروں کے باپ پر، بیٹوں پر، بیٹوں کے بیٹوں پر، بھائیوں پر اور بھائیوں کے بیٹوں پر، اور بہنوں کے بیٹوں پر، یا گھر کے کام کرنے والی عورتوں پر، یا غلام اور خدمتگاروں پر، ابی التابعین غیر اولی الاربا، یا ایسے لوگ جو گھر میں پلتے ہیں جنہیں کوئی تعلق نہیں ہوتا عورتوں سے، ان کے سامنے زینت کا اظہار کر سکتے ہیں. باقی عام طور پر جب باہر نکلیں تو پوری چادر اوڑھ کر نکلیں اور زینت کو چھپا کر نکلیں. وتوبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، اور اگر اس میں کوئی کوتاہی ہو جائے تو اے مومنوں اللہ کے حضور توبہ ریز ہو جاؤ تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی عطا فرمائے. پھر احکام بیان کیے گئے ہیں کہ اسلامی سماج میں اور اسلامی معاشرے میں بن بیاہا کوئی نہ رہے، نہ لڑکا نہ لڑکی. وانکحوا الایاما منکم، اور انکحوا کا خطاب فرد سے بھی ہے، جن کے گھروں میں ہیں بچے ہیں یا لڑکیاں ہیں یا لڑکے ہیں، ان سے بھی خطاب ہے، معاشرے سے بھی خطاب ہے، اور اگر حکومت ہو تو حکومت سے بھی خطاب ہے کہ کسی معاشرے میں ایسے لڑکے جو بیاہ نہ ہوئے ہوں، جن کے بن بیاہ نہ رہنے دو انہیں، ایسی لڑکیاں جن کی شادیاں نہیں ہوئیں، شادیوں کی فکر کرو. ہمارے یہاں یہ ہو گیا ہے، ہم اتنے انفرادیت پسند ہو گئے ہیں، یا تو یہاں کے اثرات ہیں یا پھر یہ کہ ہم خود کوتاہکار ہو گئے ہیں، ہمارا معاشرہ ہی، جن کی لڑکیاں ہیں وہ فکر کرتے ہیں بس. حالانکہ سماج کا کام یہ ہے، سماج کے بزرگوں کا کام یہ ہے کہ کسی گھر میں اگر لڑکیاں ہیں تو فکر کریں، ان کی شادیاں کرا دیں. لڑکے ہیں تو ان کی فکر کریں شادیاں کرا دیں، اس لیے کہ بے شادی کے عورت رہے گی یا مرد رہے گا، لڑکا رہے یا لڑکی رہے، فساد پھیلے گا. من کے حلیامہ من کم وسالحین من بادم ولیاستین لا یجون نکاحن حتی یغنیہم اللہ من فضلہ. لیکن اگر کسی کے پاس نکاح کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے تو اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرے، اور اس کی شکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ وہ روزے رکھا کرے. لیکن یہ بتایا کہ دیکھو شادی کے لیے یہ ڈگری پاس ہو جائے، وہ ڈگری پاس ہو جائے، یہ دولت آ جائے، وہ دولت آ جائے، پیروں پہ کھڑے ہو جائیں، یہ سب جو سوچتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے لا یجدون نکاحن حتی یغنیہم اللہ من فضلہ. اللہ تعالیٰ والذین یبتغون الکتاب مما ملکت فکاتبوہم علمتم واتوہم مما للہ الذی، فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر تم نکاح کر لوگے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بدولت تمہارے حالات درست فرما دے. اس لیے کہ نکاح کرنے کے بعد جب دوسری ذمہ داری بھی آتی ہے بندے پر تو انسان سوچتا ہے، سنجیدہ ہو جاتا ہے، دوسرے کی ذمہ داری آنے کے بعد سوچتا ہے کوشش کروں، محنت کروں، کاوش کروں. تو نہ تو نکاح کے لیے بہت زیادہ حسابی بنو، نہ بہت زیادہ پابندیاں اپنے اوپر لگاؤ، اور نہ بہت زیادہ مالدار ہونے کی فکر کرو، بلکہ اللہ پر بھروسہ رکھو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک پورے رکوع میں ایک بات کہی ہے کہ جب سینے کے اندر ایمان ہوتا ہے تو آدمی نور میں ہوتا ہے، روشنی میں ہوتا ہے، اور سینے میں اگر ایمان نہیں ہے، کفر ہے، تو آدمی تاریکی میں ہوتا ہے، جدھر جائے گا ٹھوکرے کھائے گا. ایمان ہوگا جدھر جائے گا راستہ ملے گا. ایمان کی فکر کیجئے، ایمان ایک نور ہے، یہ بات کہی گئی. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ مومنین کا کام تو یہ ہے کہ انہیں جب یہ بات معلوم ہو جائے کہ اللہ اور رسول کی پکار یہ ہے تو سمعنا واطعنا، ایک ہی طریقہ ہے ان کا، ایک ہی جواب ان کا ہونا چاہیے، سمعنا واطعنا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کچھ سوالات پیدا ہوئے سماج میں جب یہ احکام آئے اور لوگ سوچنے لگے کہ بڑی مشکلات میں آ گئے ہم، تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، بس تین وقتوں میں پابندیاں کرو، بغیر اجازت کے، بغیر اجازت لیے اندر داخل نہ ہو. من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے کسی کے کمرے میں بغیر اجازت کے ہرگز مت جاؤ. وحین تدعون ثیابکم من الظہیرہ، اور گرمیوں کے موسم میں قیلولے میں جب تم ہو دوپہر کو، جب کپڑے اتارتے ہو گرمی کی وجہ سے، اس وقت بغیر اجازت کے مت جاؤ. ومن بعد صلاۃ العشاء، اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد بھی کسی کے کمرے میں نہ جاؤ بغیر اجازت کے. ثلاث اورات لکم، یہ تین اوقات تمہارے لیے پابندی کے ہیں. اس کے بعد آنا جانا آزادی کے ساتھ جاؤ جاؤ. اس کے بعد پھر فرمایا کہ وہ خواتین جو بوڑھی ہو گئی ہیں، وہ اگر کسی وقت دوپٹہ اتار دیں تو ان کے لیے اجازت ہے، ان پر زیادہ پابندیاں نہیں ہیں. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے یہ حلال و حرام کی جو باتیں بتائیں تو لوگ بہت چوکنے ہو گئے اور بہت پریشان ہونے لگے کہ تو بڑی پابندیاں ہو گئیں حلال کی، حرام کی، اپنا مال کھاؤ، کسی کا مال نہ کھاؤ، یہ حلال ہے، وہ حرام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، یہ اتنی پابندیاں نہیں ہیں اسلام میں، بلکہ یہ ہے کہ اگر کوئی لنگڑا ہے، لولا ہے، بیمار ہے، مریض ہے، تو سماج میں یہ جان ہونی چاہیے کہ وہ کہیں بھی چلا جائے اور کھانا کھا لے، اور کسی کے باورچی خانے میں پہنچ جائے بغیر اجازت کھا لے، اسے اجازت ہے. اور اسی طرح آپ لوگ بھی آپس میں اتنا قرب اور اتنا تعلق ہونا چاہیے کہ رشتہ داروں میں، اللہ تعالیٰ کی آیت قرآن میں ہی ہے، دیکھیے ان تاکلوا من بیوتکم و بیوت آباؤکم، باپ کے گھر چلے جاؤ، کوئی اجازت لینے کی ضرورت نہیں، کھاؤ. بیوت امہاتکم، ماؤں کے گھر چلے جاؤ، تو جو چاہو کھاؤ، جس طرح چاہو استعمال کرو چیزیں، کوئی اجازت کی ضرورت نہیں. اور بیوت اخوانکم، بھائیوں کے یہاں جاؤ، بیوت اخواتکم، بہنوں کے یہاں جاؤ، عمامکم، پھوپھیوں کے یہاں جاؤ، خالو کے یہاں جاؤ، اخوال کے یہاں جاؤ، خالاؤں کے یہاں جاؤ. او ما ملکتم مفاتحہ، ہوں یا وہ دوست جنہوں نے آپ کو گھر کی چابیاں دے رکھی ہیں، وہاں بھی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. آپ کسی وقت بھی کوئی چیز اس کے فریج میں سے استعمال کر سکتے ہیں، اس کے باہر چفانے میں استعمال کر سکتے ہیں. او صدیقکم، یا تمہارے دوست ہیں، دوست احباب ہیں، وہاں بھی اجازت ہے، بغیر اجازت کھاؤ پیو. اور مدینے کی سوسائٹی کا تو یہ نقشہ کھینچا ہے محدثین نے، مفسرین نے، کہ کسی ایک کا مہمان جب آتا تھا، انصار میں سے کسی ایک کا مہمان آیا، وہ اس پورے قبیلے کا مہمان ہوتا تھا. چنانچہ ایک بہن آتی تھی گھر سے نکل کے اپنے کمرے میں سے، دوسرے بہن کے یہاں پوچھتی تھی کہ بھائی آپ کے یہاں کچھ پکا وکا تو نہیں ہے؟ تو وہ کہتی تھی کہ میرے ہانڈی پک گئی ہے، پک رہی ہے، وہ کہا پک گئی ہے. تو کہتی تھی کہ میرے مہمان آ گئے، میں ذرا لے جاتی ہوں، تم دوسری پکا لینا. وہ لے جاتی تھی اور وہ روکتی رہ جاتی تھی کہ بھائی، روکتی بھی تھی اس لیے نہیں کہ روکنا ہی چاہتی ہے، وہ خوش ہوتی تھی اس بار کہ میری ہانڈی کام آ گئی پڑوسی کے، اس کے یہاں مہمان آ گیا. یہ بے تکلفی تھی انصار میں. اور مجھے تو یاد ہے، آپ لوگوں کو یاد ہونا، بچپن کی بات یاد ہے، کہ بین ہی یہی معاشرہ تھا پنجاب کے یا سرحد کے دیہاتوں میں، بالکل یہی معاشرہ تھا، بالکل یہی انداز تھا. ایک کا مہمان آتا تھا تو سب کا مہمان ہوتا تھا، اور اسی طرح بے تکلف کوئی کسی کے باورچی خانے میں سے کچھ لے آیا، بہن میں یہ لے جا رہی ہوں، کچھ نہیں کہتے، وہ اس کی ضرورت اس وہاں سے پوری کر لیتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اتنی محبت، اتنی قربت اس سماج میں، معاشرے میں ہونی چاہیے کہ ایک دوسرے کی چیزیں بے تکلف تم استعمال کر سکو، اور یہ محبت مطلوب ہے. اور وہ مومن کیا مومن ہے جسے اپنے مومن بھائی سے محبت نہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ربنا